بسم الله الرحمن الرحيم.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
فطرت رو تقسیم کردیم به فطرت صادق و حب رو تقسیم کردیم به حب صادق و حب کاذب.
اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے محبت کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک محبت صادقہ اور دوسری قسم محبت کاذبہ.
حالا میخوایم این بحث رو قدری مفصلش کنیم، ریزش کنیم، تبیین بیشتری براش کنیم.
چاہتے ہیں کہ اس کے ذیلی موضوعات سے بھی پردہ اٹھایا جائے اور اس مسئلے کو کھول کے بیان کیا جائے.
پس عرض میکنیم ببینیم حالا در نظر قرآن محبوب‌های الهی چه سلسله کارهای افرادی هست.
قرآن کے نقطه نظر سے محبوب‌های الهی کا سلسلہ کیا ہے اسے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں.
بعضی از مواقع، بعضی از عناوین محبوب خدا.
پچھلے درس میں اشارہ ہوا تھا کہ بعض دفعہ کچھ لوگ خدا کے محبوب قرار پاتے ہیں، لیکن ان کے محبوب قرار پانے کی اصل وجہ وہ عناوین ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر وہ عناوین منتقل ہوتے ہیں.
به واسطه دارا شدن اون عناوین و دارا بودن اون عناوین شخص محبوب خدا میشه.
چون که یه اشخاص این عناوین سے متصف، این اوصاف سے متصف ہیں اور معنون به عناوین ہیں، لہذا خداوند عالم این اشخاص سے محبت کرتے ہیں.
ولی بعضی از مواقع نه، خود اشخاص مورد حب خدا میشن، ذاتشان محبوب خدا است.
لیکن کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ خداوند عالم ان سے جو محبت رکھتا ہے تو وہ محبت ان عناوین سے یہ لوگ متصف ہیں، اس اتصاف کی وجہ سے خدا محبت نہیں کرتا ہے بلکہ خود ان کی ذات سے ہی خدا کی محبت ہے.
این از طرف، از اون طرف، از طرف اون،
یہ اس کی طرف سے،
از این طرف ہم حامل تو.
اور فرماتا ہے خدا اپنے اپنی مخلوق سے جو محبت کرتا ہے، اس محبت کے دو حصے سامنے آئے ہیں، ادھر سے اس طرف بھی وہی بات ہے، یعنی عباد خدا سے جو محبت کرتے ہیں
بعضی
اس محبت کی بھی دو قسمیں ہیں.
بعضی خدا رو دوست دارم چون رازه،
بعض لوگ خدا کو پسند کرتے ہیں، خدا سے عشق رکھتے ہیں، لیکن اس عشق کا فلسفہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے ان کے مفادات ہیں، مثلا خدا رازق ہے، رزق خدا سے مل رہا ہے، اس خدا سے محبت
چون او راحم ہے،
یا خدا راحم ہے، اس کے رحم کی وجہ سے خدا سے محبت ہے.
برو بعضی کاری به این بخش ندارن، محبوبشون ذات خدا.
لیکن کچھ انسان، کچھ عباد ایسے بھی ہیں کہ ان کا تعلق ان اوصاف سے نہیں ہے کہ خدا میں کون کون سے وصف ہیں اور ان اوصاف کی وجہ سے اس سے محبت کریں، نہیں، بلکہ ذات خدا سے محبت ہے.
پس چهار تا دستگاه پیدا میکنیم،
پس چار صورتیں ہمارے سامنے آ گئیں،
دو دستگاه از طرف او، دو دستگاه هم از طرف ما،
دو شکل خدا کی محبت اپنی مخلوق سے اور دو شکل بندگان خدا کی محبت خدا سے.
خب برگردیم به قرآن،
قرآن کی طرف آئیے،
آیات اینچنینی داریم، ان الله یحب التوابین، خدا توابین رو دوست داره، توابین محبوب خدا است.
آیات کچھ اس طرح کی ہیں، مثلا ایک آیت یہ ہے ان الله یحب التوابین، خدا توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے.
ان الله یحب المتطهرین،
خدا طہارت اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے.
فإن الله يحب المتقين،
خدا متقین سے محبت کرتا ہے.
إن الله يحب المقسطين،
خدا انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے.
إن الله يحب المتوکلين،
خدا توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، خدا پر بھروسہ رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے.
میخواییم یک قدر دقیق به این آیات نگاه کنیم و معنا کنیم.
یہ تو سرسری ترجمہ ہوا لیکن ذرا کھولی کیا مطلب ہوا؟
متوکلین، متقین، مقسطین، توابین و متطهرین و چیزای دیگه، اینها به واسطه اینکه این عناوین رو دارا هستند محبوب خدا هستند، پس بالاصاله محبوب، محبوبیت مال کیه؟ مال چیه؟ مال عناوینه، نه مال اشخاص، مال اوصافه، نه مال اشخاص. و چون اشخاص این اوصاف رو دارن محبوب خدا هست.
این آیات میں آپ اگر آپ غور کریں تو پروردگار عالم نے ان اشخاص کی ذوات کو نہیں کہا کہ یہ ذوات مجھے محبوب ہیں، بلکہ ان ذوات کے لیے جو اوصاف ہیں ان اوصاف کو عنوان بنا دیا ہے. مثلا توبہ کرنے والے، توکل کرنے والے، طہارت اختیار کرنے والے، خدا پر بھروسہ کرنے والے تو یہ عناوین ہیں. تو اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اصل محبت اور مرکز محبت یہ عناوین ہیں. چونکہ یہ عناوین ان اشخاص میں پائے جاتے ہیں لہذا خدا ان اشخاص سے محبت کرتا ہے.
دقت بیشتر ممکن است کسی متوکل علی الله باشه ولی یه خصلت بد داشته باشه، اما از این جهت که متوکل علی الله محبوبه ولی از اون جهت نه.
اس مسئله کو ذرا اور کھول رہا تھا کہ سمجھ میں اچھی طرح آ جائے. فرض کر لو ایک شخص ہے، اس شخص میں خدا پر بھروسہ کرنے کی صفت موجود ہے لیکن ایک اور صفت ہے وہ بری ہے. تو خداوند عالم اس شخص سے اس وصف توکل کی وجہ سے محبت رکھتا ہے لیکن وہ دوسری وصف کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت نہیں رکھتا ہے. بس پتہ چل گیا کہ ذات محبوب نہیں ہے، وہ وصف محبوب ہے.
ممکن است فرض بفرمایید از متوکلین باشد ولی تو خونه بد اخلاق باشه.
ہو سکتا ہے کوئی بندہ ایسا ہو کہ خدا پر بھروسہ رکھتا ہو، لہذا بھروسے کے وصف کے طور پر یہ خدا کو محبوب ہے، لیکن گھر میں عیال کے ساتھ بد اخلاق ہے تو اس بد اخلاقی کی وجہ سے خدا کو وہ پسندیدہ نہ ہو.
ممکن است از اوابین باشه ولی نسبت به مال دنیا هم بخیل باشه.
ہو سکتا ہے کوئی شخص توابین میں سے بھی ہو، توبہ کرنے والا بھی ہو، لیکن مال دنیا کی نسبت جب اسے دیکھا جائے تو نظر آتا ہے کہ ایک نمبر کا کنجوس آدمی ہے. تو یہ دونوں وصف، ایک وصف خوب اور ایک وصف بعد اس میں پائے جاتے ہیں. اس اچھے وصف کی وجہ سے، اچھی صفت کی وجہ سے خدا کو محبوب ہو اور بری صفت کی وجہ سے وہ ناپسند ہو.
پس بے واسطے یہ اوصاف و داشتن اون اوصاف کسی محبوب خدا میشه.
پس نتیجه یہ نکلا کہ اگر کوئی، یعنی ان اوصاف میں، ان عناوین میں جن لوگوں کا نام لیا گیا ہے یہ اگر خدا کو محبوب ہیں تو خدا کو محبوب ہونے کی وجہ کو عناوین ہے نہ خود اس کی ذات.
اما گاهی هم تعبیر خدا اینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. این تعبیر تعبیری است جدای از اون تعبیر، قومی را برمی انگیزاند که اونها ذات خدا محبوبشانه و ذات اونها محبوب خدا.
اما ایک اور آیت ہے، اس آیت میں تعبیر بہت جالب ہے، توجہ رکھیے گا کہ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، پروردگار عالم ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا یا لے آئے گا کہ خداوند عالم اس قوم سے محبت رکھتا ہے. یہاں ان کے عناوین کی بات نہیں ہے، خود ان کی ذات محبوب واقع ہو چکی ہے.
یحبہم لا یحبہم،
خداوند عالم ان سے محبت کرتا ہے، خود ان سے، اور یہ بھی خدا سے محبت رکھتا ہے.
خب پس دو دسته پیدا کردیم، دو قسم محبوب پیدا کردیم برای خدا.
بس خدا کے دو طرح کے محبوب ہیں، ایک محبوب وہ کہ جو اس عنوان سے معنون ہیں، یعنی یہ صفت ان میں پائی جاتی ہے اس کے محبوب ہیں. کچھ محبوب ایسے ہیں کہ ان کی ذات ہی خدا کو محبوب ہے، اگرچہ وہ عناوین بھی ہیں لیکن نظر عناوین کے اوپر نہیں ہے.
اونا به جایی رسیدن که از این عناوین گذشتن،
یعنی وہ ایسے مقام کو پا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں خود ان کی ذات محبوب ہے اور اس کی نظر عناوین کے اوپر نہیں.
همینطور نمیشه تو
بلا وجہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے.
این زحمت میخواد، اولیش هم زحمت میخواد.
البتہ محبوب خدا ہونا، چاہے اس قسم کا محبوب یا اس قسم کا محبوب، دونوں کے لیے زحمت اور تلاش کی ضرورت ہے، لیکن یہ دوسری قسم بہت مشکل ہے.
حالا میخواییم برای این بخش که بشیم محبوب ذاتی خدا مقداری حرف بزنیم، چون اون بخش راجع به توکل و نمیدونم تطهیر طهارت و اینها یه قدری حرف زده شده تو منبرها و این طرف بودن، ولی میخوام راجع به این بحث حرف بزن.
هم چاہتے ہیں کہ اس خدا کے اس دوسرے قسم کے جو محبوبین ہیں ان کے بارے میں کچھ تفصیل سے گفتگو کریں.
آیے یا ایوہ الذین آمن من یرتد منکم عن دینه، مومنین بدانید هر آن اگر هر کسی از شما از دینش مرتد بشود، مسئله ای نیست.
آیت میں ارشاد اس طرح سے ہوا ہے کہ اے اہل ایمان، اے مومنوں میں رہنے والوں، اگر تم میں سے کوئی جو کوئی مرتد ہو جائے تو تمہارے ارتداد کی وجہ سے خدا کا کچھ نہیں بگڑتا.
یہ نکتے بہتوں بگم، یک روایتی هست، حالا طولم میکشه، به بحثم خیلی مربوط نیست، ولی نکته خوبی شاید باشه.
یک روایت ہے، اس کو پیش کرنے سے باز کھنچ جائے گی لیکن خالی از فائدہ نہیں ہے، لہذا اسے میں ذکر کرتا ہوں.
و اون روایت است که بعضا خونده میشه که ارتدن ناس بعد رسول الله جزا.
اور وہ روایت وہی ہے کہ آپ نے سنی ہوگی کہ پیغمبر کے بعد لوگ پلٹ گئے، ارتدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، مرتد ہوئے.
معنی چیئے؟
تو یہ مرتد ہونے کے کیا معنی ہیں؟ یعنی پیغمبر کے بعد سارے کے سارے دین اسلام سے خارج ہو گئے، کیا مطلب ہے؟
از این طرف این روایت، از اون طرف میبینو خود امیر المومنین با اون آقایان معامله مسلمان میکرد.
توجه رکھیے، یہ روایت ہمارے سامنے ہے کہ پیغمبر کے بعد لوگ مرتد ہو گئے، لفظ ارتد استعمال ہوا ہے جی، الا چند نفر، کہ اب ہم حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کے عمل کو دیکھتے ہیں تو آپ انہی لوگوں کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کرتے ہیں، اگر یہ مرتد ہوتے تو احکام ارتداد ان پر جاری کرتے ہیں، اسلام کے احکام، اسلامی آداب کے مطابق ان سے سلوک نہ کرتے.
ارتداد خودش احکام داره،
ارتداد کے اپنے احکام
ہیں، کسی کے احکام ارتداد پر نہ بار نمیشه.
یعنی اسلام میں مرتدین کے لیے جو احکام ہیں ان احکام میں سے کوئی ایک حکم ان پر حضرت امیر نے لاگو نہیں کیا.
حالا پس چھے کنیم؟
بس کیا کریں، امیر المومنین کے عمل کو دیکھیں یا روایت کے الفاظ کو؟
آیا بگوییم کہ روایت نه رفار امیر باید ببینیم چه خبره، باید چجور معنا کرد؟
تو یہاں خوب توجہ رکھیں کہ کیا عمل حضرت امیر اور روایت میں تنافی ہے، تعارض ہے
در ظاہر،
یا یہ کہ یہ تعارض اور تنافی ظاہر میں ہیں، اگر ہم روایت کا معنی صحیح انداز میں بیان کر سکیں تو وہ تنافی برطرف ہو جائے گا، کیا ہے حقیقت؟
حقیقت این است کہ ارتداد، اون ارتدادی که اون احکام برش بار میشه، ارتداد از اسلام.
توجه رکھیے گا کہ ارتداد، اگر کوئی شخص اسلام سے منہ موڑے، اسلام سے مرتد ہو جائے، تو اس کو حکم کافر میں، بلکہ وہی کافر ہے، کافر کے احکام اس پر بار ہوتے ہیں اور اس کے مخصوص احکام ہیں.
ولی در صدقم این طور نشد،
لیکن پیغمبر کے بعد اس معنی میں لوگ مرتد نہیں ہوئے، یعنی اسلام کو چھوڑ کے نہ چلے گئے.
پس حالا چه بگیم؟
پھر کیا ہوا؟
میگوییم این ارتداد از ولایت است.
یہ لوگ منہ موڑ چکے تھے، لیکن کس سے منہ موڑ چکے تھے؟ اسلام سے نہیں، ولایت سے منہ موڑ چکے تھے. لہذا اس
ہم ارتداد است، ہم ارتداد است، ہم احکام رو ندارد.
لہذا یہ ارتداد بھی ہے، مرتد بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ احکام بھی ان پر جاری نہیں ہوتے ہیں.
خب من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم و یحبونه، خدا طایفه ای روی کار می آورد که هم خدا محبوب اونهاست، هم اونها محبوب خدا.
اگر تم میں سے کوئی ایک مرتد ہو جائے تو خدا ایسی قوم کو لے آئے گا کہ اس قوم میں یہ دو بس ہیں، پہلی صفت تو یہ ہے کہ یہ خود محبوب خدا ہے. دوسری صفت یہ ہے کہ خدا ان کا محبوب ہے.
اذلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین.
اور تیسری اور چوتھی صفتیں یہ ہیں کہ اذلتن علی المؤمنین مؤمنین کے سامنے نرم ہیں لیکن کافروں کے سامنے سخت ہیں.
یجاہدون فی سبیل اللہ.
پانچویں صفت خدا کی راہ میں یہ لوگ جہاد کرتے ہیں, راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں.
بلا تخافون فی اللہ یخافون فی اللہ لومت لائم.
اور چھٹی صفت کہ راہ خدا میں جب یہ قدم اٹھاتے ہیں تو کسی بھی ملامت گر کے ملامت کی پر یہ لوگ پرواہ نہیں کرتے.
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم.
یہ تو فضل خداوندی ہے کہ جسے چاہے ایسے اوصاف کا موصوف بنا دیتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اور اللہ عظیم فضل والا ہے اور واللہ واسع علیم اور خدا بہت وسعت رکھنے والا اور دانا ہے.
در ابتدا یہ در تحدید میکنے
آیت کے آغاز میں ایک دھمکی آمیز لے جائے.
من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ.
کہ تم میں سے کوئی اگر مرتد ہو جائے تو خدا ایک قوم کو لے آئے گا. تم جاؤ جہاں جہاں چاہتے ہو, اس سے خدا کا کچھ نہیں بگڑے.
در جائے دیگه ہم دار وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر شما
اگر تم نے وہ موڑ لیا
بازی در بیاری برگردی مرتجع بشوی و امریکا محبوبتون بشه یستبدل قوما غیرکم. برا خدا کاری نداره, خدا طایفه ای رو میاره به جای شما میشونه. ثم لا یکونوا امثالکم. بدانید اونا مثل شما فکر نمی کنن, اونا مثل شما روش ندارن, اونها مثل شما راه ندارن.
یاد رکھنا اگر دین حق کی طرف پیٹھ پھیرو اور پلٹ جاؤ اور جو دشمن الہی ہیں ان کے ساتھ روابط استوار کرنے لگو تو اس سے خدا کا کچھ نہیں بگڑتا. تم نے اپنی نالائقی کو ظاہر کر دیا. تم گئے خدا کسی ایسی قوم کو لے آئے گا جو اس میں لیاقت ہے, اس میں قابلیت ہے.
برای خدا هیچ کاری ندارد نسلی را ببرد نسل دیگری رو بیاورد, قومی را ببرد قوم دیگری رو بیاورد, طایفه ای رو ببرد طایفه دیگری رو بیاورد.
خدا کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک قوم کو اٹھا لے اس کی جگہ پر دوسری قوم لے آئے, ایک طائفے کو لے جائے اس کی جگہ پر دوسرے طائفے کو لے آئے, ایک نسل کو ختم کر دے اس کی جگہ پر ایک اچھی نسل کو لے آئے. کوئی مشکل نہیں ہے خدا کے لیے.
مسئلہ ندارد. ان یکی یذهبکم و یأتی بخلق جدید و ما ذلک علی الله بعزیز.
یہ ایک اور تیسری آیت کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں اٹھا کے نئی خلق کو لے آئے گا اور یہ خدا کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. و ما ذلک علی الله بعزیز.
بله
اور یہ خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, سخت نہیں
ہے, هیچ مشکل نداره. پس
تین آیتیں آپ کو مل گئی, ایک یرتد
من یرتد
منکم عن دینہ, ایک ان تتولو
قوما,
یہ ان تتولو کی صورت میں, اور ایک تیسری صورت.
پس یادتون باشه خیلی راحته, آسان آسانه, قومی را ببرد قوم دیگری رو بیاورد, دسته ای رو ببرد دسته دیگری رو. اینا برای همه ای ما تحدید است.
یہ سب در حقیقت خداوند عالم کی طرف سے ہمیں ہمارے لیے دھمکی آمیز لے جائے. تم اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھو, اگر اس راستے سے بھٹک جاؤ تو اس سے خدا کا کچھ نہیں بگڑتا ہے.
پس
تم گئے, تم نے اپنی نالائقی ظاہر کر,
پس کاری بکنید که محبوب خدا بشید و مورد عنایت او بشید.
پس ऐसा काम करो कि उस काम के नतीजे में अपनी शाइस्तगी और लियाकत को जाहिर करो कि जिसके नतीजे में तुम खुदा के महबूब हो जाओ।
अगर चनांचे थोड़ी हरकत कर दी के महबूब हो शदी,
अगर इस तरह से हमारी रविश रही, हम इस तरह से चले कि उसके नतीजे में हम खुदा के महबूब वाकई हुए,
चमी शबा
तो उसका नतीजा क्या है?
वे खुदा अमीर सा
कहां तक बात पहुंचती है?
बेचारी अमीर सा के हमें जर्रात आलम महवमात हो मिशन व मुरीद हो मिशन।
अगर कोई इस मकाम तक पहुंचे तो कायनात के तमाम जर्रात उसमें महो हो जाते हैं और उसके मुरीद बन जाते हैं, उसके आशिक बन जाते हैं,
रमोची है वो मिशन,
और उसके इतादुदार बन जाते हैं।
चरा बुरहान रो निगाह कोनी
तवज्जो रखिएगा, ये भी अजबाती बात नहीं है, इसके ऊपर भी दलील है, दलील पर तवज्जो कीजिए।
कुल निजाम आफरीने تمام نظام آفرینش جند الله حمد و لشکریان خدا،
تمام نظام خلق جو کچھ سرا سے سریا تک ہے سب کے سب جند الله ہی اللہ کی لشکریان لشکر ہیں،
وللہ جنود السماوات والارض
اللہ کے لیے ہیں یہ زمین میں جو کچھ ہے اور آسمان میں جو کچھ ہے یہ سب خدا کے لشکر ہیں۔
صحیح ہے، وللہ جنود السماوات والارض اگر کسی محبوب خدا شد لو مطیع او محبوب خدا شد بداند که او محبوب لشکریان او نیز هست۔
اگر کوئی شخص خدا کا محبوب قرار پائے تو جو خدا کی تخلیق ہے، خدا کے جو لشکر ہیں، ان لشکر کا تو محبوب خود بخود ہو جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں،
ان کلمی یحبہم میخواد همین رو بگه،
یہ جو لفظ ہے قرآن مجید میں جو آیا ہے کہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا کہ اس قوم سے خدا محبت رکھتا ہوگا، تو خدا کی محبت کے اندر تمام لشکریان و خدا کی محبت بھی پوشیدہ ہے۔
یحبہم یعنی خدا و جنود او که جمیع ذرات عالمند او رو دوست دارن،
یعنی خدا اور اس کا یہ نظام آفرینش اور اس میں پائے جانے والے ایک ایک ذرے اس فرد سے محبت کرتے ہوں گے۔
و این کلمه دلالت بر محبوبیت مطلقه،
اور یہ جملہ یہ لفظ دلالت کرتا ہے کہ یہ اس قسم کا انسان محبوب مطلق ہے۔
خب نشانش کی؟ ابو عبداللہ سلام اللہ،
اور اس کا مصداق بارز حضرت ابو عبداللہ حسین علیہ السلام،
حتی اون غلام سیاه ابو عبداللہ،
خود ابو عبداللہ کا تو بہت بڑا مقام ہے، حتی حضرت ابو عبداللہ حسین کا وہ سیاہ رنگ غلام جون وہ بھی محبوب خدا ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔
این گروہ دوستان خدا هستن و خدا هم دوست اینا، یعنی ذاتشان محبوب،
یہ جماعت جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھی یہ سب کے سب خدا کی محبوب
و اونها ذات او رو دوست دارن،
اور یہ بھی ذات خدا سے عشق رکھتے تھے،
نہ از آن جهت که رازق است،
اس لیے نہیں کہ خدا رازق ہے، اس لیے یہ ان سے محبت کرتا،
نہ از آن جهت که محیی است
یا محیی ہونے کی وجہ سے،
نہ از آن جهت که بچه داده،
نہ اس وجہ سے کہ بچے خدا کی عطا ہے،
نہ از آن جهت که مال داده،
نہ اس جهت سے کہ خدا نے انہیں مال دیا ہے،
نہ از آن جهت که سلامتی داده،
اس لیے نہیں کہ خدا نے انہیں سلامتی عطا کی، اس وجہ سے خدا سے محبت نہیں کرتے،
نہ چه بدهد چه ندهد،
इसलिए ये इश्क के उस मंजिल पर थे कि चाहे कुछ अता करे ना करे वो इनका महबूब
बहर शक्ली के तजल्ली कोना
जिस सूरत में भी खुदा तजल्ली करे
बहर शक्ली के बेदहद या ना दहा
चाहे वो दे दे या ना दे दे
चे मानअ कोना चे अता कोना
चाहे अता करे चाहे रोके
चे सेहत बेदहद चे मरद बेदहद
چاہے خدا صحت دے دے یا بیماری عطا کرے
چھے مال بدہت چھے نہ دہا
مال دے دے یا تنگستی میں رکھے
چھے فرزان بدہت چھے فرزان بگیرا
چاہے بچہ دے دے یا بچہ لے لے
ہیچ فرقی نہ دارد چھے بے صورت اسماء و جلال تجلی کنند چھے بے صورت اسماء و جمال فرقی نہ دارد
ان کے لیے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے یہ اسی ذات سے محبت کرتے ہیں چاہے وہ بے صورت اسماء جلال تجلی کرے یا بے صورت اسماء جمال تجلی کرے
چھے اماتے کنند چھے اماتے کنند و بگوید اخرج الالعراقن اللہ کان یراک قتیلا
چاہے وہ موت دے دے اور حکم صادر فرمائے کہ عراق چلے جائے جائیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی راہ میں قتیل واقع
چھے احیاء کنا فرقی ندارہ
یا حیات دے دے اور زندگی بخشے
برا ابا عبداللہ چھے علی اکبر شہید بشود چھے او رو خدا احیاء کنت فرق نمی
حضرت ابا عبداللہ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ جس دن حضرت علی اکبر کی صورت میں یہ وجود نازنین حضرت امام مسلم کو عطا کیا گیا یا وہ دن کی جس میں اس حضرت علی اکبر کی نوجوانی کو خدا نے واپس کیا
چھے وسیلے نشاط رو فراہم کنن چھے وسیلے اندوہ و غم رو فراہم کنن ہیچ فرق ندارد
خداوند عالم ان کے لیے وسیلے نشاط دے فراہم کرے تو بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور وسیلہ غم و اندو فراہم کرے تو بھی محبت کرتے ہیں
وَإِنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ
وَأَبْكَى اور یہ دعا میں آیا ہے کہ وہ وہی ہے جو ہنسنے کے سامان بھی فراہم کرتا ہے اور رولانے کے سامان بھی فراہم کرتا ہے
وَإِنَّهُ أَمَاتَ وَأَحْيَى
وہی ہے جو حیات بھی عطا کرتا ہے تو موت ہی ہوتی ہے
ولی اوس من کر بے اظہاو کو
اماتے وہ انہا نہ دارا اضحاق و ابقاء اور اماتہ اور احیاء سے مجھے کیا سروکار وہ تو میرا محبوب ہے جو چاہے عطا کر
آنم بذات او دل بستا
ان کی دل بستگی کا محور ذات خدا ہے
اگر ہم بے اوصافش چه اوصاف جلال چه اوصاف جمال دل می بندن چون از او
اگر اوصاف خدا سے یہ محبت کرتے ہیں تو اوصاف کی وجہ سے محبت نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ اوصاف اس کے ہیں اس لیے محبت کرتے ہیں
لذا پسندن دن چرا جانان پسندن
اسی لیے ان کی پسند وہی ہے جو پسند خدا
یکی درد ہو یکی درمان پسند یکی وصل ہو یکی ہجران پسند ہے من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسنده
دنیا میں کسی کو درد کی طلب ہے تو کسی کو شفا کی حاجت ہے کسی کو ہجر پسند ہے کسی کو وصال پسند ہے مجھے ان تمام چیزوں میں وہ پسند ہے جو میرا محبوب چاہے جو اس کو پسند ہو وہی میری پسند ہے
یکی تو دنیا عبدالرحیمه یکی عبدالرحمنه یکی عبدالرحوفه یکی عبدالودوده هر کسی عبدیتش برای یک چیزیه
بہت خوبصورت یہاں دنیا میں کوئی رحمان کا بندہ ہے کوئی محبت کا بندہ ہے کوئی رحیم کا بندہ ہے یعنی خدا کے کسی وصف کے ساتھ اس کا اٹیچ ہے اس کا ربط ہے لیکن یہ جماعت جو کربلا میں
تھی یکی عبدالکریم ہے یکی عبدالجبار ہے
کوئی خدا کے کرم سے دل لگایا ہوا ہے کوئی خدا کی جباریت سے متاثر ہے
یکی ہم عبداللہ
لیکن کوئی ایسا بھی ہے کہ جو عبداللہ ہے مستجمع جمیع صفات کا بندہ ہے.
خب اون وقت به کجا میرسن اینها؟
تو این کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. میخوام اینو براتون معنا کنم.
یہ آیت آپ نے سنی ہے کہ مقام پیر تک پہنچ نہیں سکتے ہو جب تک کہ اپنے محبوب کو انفاق نہ کرو، محبوب کو پیش نہ کرو.
اینها اون وقتی که میبینن محبوب امکانی محبوب نیست رو فدا میکنن. دقت بشه معنا دارم چی میکنم. اون وقتی که میبینن محبوب امکانی قابلیت محبوب شدن ندارد او رو فدا میکنن.
یہ لوگ ایسے ہیں، توجہ رکھیے گا، یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ جتنے محبوب ہائے امکانی ہیں، جتنے محبوب ہائے امکانی ہیں یعنی ممکن محبوب، ان ممکن محبوبوں کو محبوب حقیقی نہیں سمجھتے ہیں، لائق محبوب حقیقی نہیں سمجھتے ہیں، یعنی یہ اس لائق نہیں سمجھتے ہیں ان کو محبوب حقیقی قرار دے دیا جائے. لہذا ان تمام محبوبوں کو فدا کرتے ہیں اس محبوب حقیقی پر جو کہ واجب ہے.
میگن اینها خلاصه عبارت این میشه که اینها به محبوب حقیقی نیستن. من محبوب حقیقی دارم، تخیل محبوبیته، پس این رو فدا میکنم تا به او برسم.
یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کہ جن کو میں محبوب سمجھتا ہوں یہ تخیل محبوب ہے، خیالی محبوب ہے، جو حقیقتاً و واقعاً محبوب ہے وہ ذات واجب ہے. لہذا ان تمام محبوبوں کو اس ذات پر قربان کر دیتے ہیں.
ایک نکته، این نکته رو خوب به یاد بخاطر اس پر.
ایک نکته یہاں پر ہے، اس پر بھی توجہ رکھیے گا.
فرق بین ابرار و مقربین چیز؟
یہ لفظ آپ نے سنے ہوں گے، ایک لفظ ہے ابرار اور دوسرا لفظ ہے مقربین. ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟
فرق چیه؟
کیا فرق ہے؟
ابرار محبوب امکانی دارند اما چون میبینن محبوب امکانی نمیتواند محبوب باشد او رو فدا میکنند تا به محبوب حقیقی برسند.
ابرار وہ ہیں کہ ان کا ایک محبوب ہے اور وہ کچھ محبوب ہیں اور وہ محبوب امکانی ہیں. توجہ رکھیے گا، محبوب ہیں لیکن وہ محبوب امکانی محبوب ہیں. لیکن یہی لوگ جب توجہ رکھتے ہیں کہ یہ محبوب امکانی حقیقی محبوب نہیں بن سکتے ہیں تو ان تمام محبوبوں سے گزرتے ہیں محبوب حقیقی تک پہنچنے کے لیے.
اما مقربین هیچ محبوب امکانی ندارن.
لیکن جو مقربین ہیں ان کا سرے سے کوئی محبوب ہی نہیں ہے سوائے اس کے، کوئی اور محبوب ہوتا ہی نہیں ہے.
اصلا محبوبی امکانی نمی بینن.
کسی بھی ممکن الوجودات میں سے کسی بھی موجود کو وہ لائق محبوبیت نہیں سمجھتے ہیں، زیادہ توجہ ہی نہیں ہے اس طرف.
نه زن میبینه، نه بچه میبینه، نه علی اکبر میبینه، نه علی اصغر میبینه،
نه مال، نه دولت، نه بیوی، نه بچه، نه علی اصغر، نه علی اکبر. یہ سب ان کی طرف توجہ نہیں ہے، توجہ ادھر ہے. اور اگر ان سے محبت بھی ہے تو ان کی خود ذات کی وجہ سے.
و حرفشی میشود هرچه غیر از اوست، هرچه غیر از اوست صد راه من، او بت است و غیرت من بت شکن.
جو بھی غیر حق ہے وہ میرے راستے کا میرے راستے کی رکاوٹ ہے اور میرے راستے میں بت ہے اور میری غیرت ایسی بتوں کو توڑنے والی بت شکن. کسی شعر کا ترجمہ
ترجمہ کیا درست ہے نا؟
نہیں ترجمہ درست ہے.
خب الحمدلله رب العالمین که فکر میکنید درست کردید. خب بعد پس ببینید اونها محبوب امکانی دارن، محبوب امکانی رو فدا میکنن برای رسیدن به محبوب حقیقی.
تو ابھی یہ بات سمجھ میں آگئی کہ ابرار اور مقربین میں کیا فرق ہے؟ ابرار وہ ہیں کہ کچھ محبوب ہیں لیکن ان محبوبوں کی حقیقت پر جب توجہ کرتے ہیں تو یہ اس لائق نہیں پاتے ہیں ان محبوبوں کو کہ ان سے محبت کی جائے، بلکہ ایک محبوب حقیقی ہے، لہذا اس محبوب حقیقی تک پہنچنے کے لیے ان سے گزرتے ہیں، ان سے صرف نظر کرتے ہیں، ان محبوبوں کو قربان کرتے ہیں اس محبوب حقیقی پر. لیکن مقربین وہ ہیں کہ از اول ہی اس کے علاوہ اور کوئی محبوب ان کا نہیں ہے.
حالا راہ رسیدن به این محبت الهی چیه؟ این خیلی مهمه، باید یاد گرفت.
یہ تو تھیوریکلی طور پہ ہم نے سیکھ لیا کہ جناب کچھ ابرار ہیں، کچھ مقربین ہیں اور محبوب حقیقی ہے، غیر حقیقی محبوب ہیں، یہ سمجھ میں آئے. لیکن آپ اس محبت تک پہنچے کیسے؟ ایک آدمی تلاش کرنا چاہے، سفر کرنا چاہے، وہاں تک پہنچنا چاہے تو اس کا راستہ کیا ہے؟
قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر میخواید خودش رو دوست داشته باشید، دقت بشه، باز اینجا الله هستا، تحبون الرحیم غفور ودود نیستا. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اگر میخواید ذات خدا، ذات خدا محبوب شما بشود، فاتبعونی، که اگر متابعت کردید اون وقت ذات شما محبوب خدا میشه.
یهان اس محبت کے اعلی درجه کی طرف اشاره ہے کہ اگر تمہاری نظر میں ذات خدا تمہارے لیے محبوب ہے، خود خدا سے تم محبت کرنا چاہتے ہو، اگر ایسا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ میری پیروی کرو. میری پیروی کرو گے تو اسی میری پیروی کے نتیجے میں تم محب خدا ہونے کے ساتھ محبوب خدا بھی بن جاؤ گے، خدا تم سے محبت کرنے لگے گا.
خب حالا ما معمولا وقتی به اون میگن از پیغمبر متابعت بکنید، تو ذهن اون میاد خب یه نمازی بخونید، یه روزه‌ای بگیریم، آها یه حجی بریم، اینا درسته، این متابعته، قبوله.
جب هم اس آیت میں اس لفظ پر پہنچتے ہیں کہ فتبعونی، تو اتباع رسول سے جو ابتدائی نظر میں جو باتیں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ مثلا نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، اس قسم کے عبادات، یہ ہم بجا لے آئیں تو اتباع رسول ہو چکا ہے، یہ اتباع رسول، لیکن تمام الاتباع یہ نہیں ہے، یہ حصہ ہے.
معمولا ماها پورا ذهنمون میره دنبال یک چنین متابعتی.
اس لفظ کو سنتے ہی ہمارا دماغ اور ہمارا ذہن جو ہے اس قسم کی اطاعت کی طرف جاتا ہے.
یہ خورده میاییم بالاتر،
ہو سکتا ہے کچھ اس سے اوپر آ جائیں،
ذهنمون میره به مسائل اجتماعی اسلام،
تو ہو سکتا ہے ہمارا دماغ جو ہے وہ اسلام کے اجتماعی مسائل کی طرف ہی جائیں.
خب یه من مقداری ترقی میکنی، ذهن اون میاد تو اوسا،
ہو سکتا ہے کسی انسان کا دماغ اور بھی ذرا ترقی کرے اور مسائل اجتماعی سے بڑھ کے اوصاف تک پہنچے،
مثل صبر، توکل، رضا، نمیدونم طهارت و این مسائل اینجا.
که دیکھیے مرحلوار ہم آگے بڑھ رہے ہیں، کچھ عبادات، اجتماعی مسائل، اب اس سے اوپر اوصاف، کہ مثلا اپنے اندر وصف صبر پیدا کرنا، وصف توکل پیدا کرنا، وصف شکر پیدا کرنا، تقوی پیدا کرنا، یعنی اس قسم کے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنا، یہ بھی اتباع رسول ہے، یہ بھی مرحلہ ہے.
آیا نحوه یک پیغمبر خدا رو میبیند و حب به او دارد این هم نباید متابعت بشود؟ فتبعونی.
اس آیت کے اندر جو آغاز محبت خدا سے ہوا ہے، لہذا اس کو قرینہ قرار دیتے ہوئے اس اتباع کا ایک خاص معنی نہیں کیا جا سکتا ہے، توجہ رکھیے گا. وہ معنی یہ کہ جس توجہ جس قسم کی توجہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدا کی طرف تھی، جو محبت پیغمبر کی خدا سے تھی، اس محبت میں ہم رسول کی پیروی کریں، ایسی محبت اپنے اندر پیدا کریں، کیا یہ معنی کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ فَاتَّبِعُونِ یعنی اسی طرح کی محبت رکھو خدا سے جس طرح کی محبت میں رکھ رہا ہوں۔
خب حالا ببینید مسئله داره چی میشه؟ مسئله داره اتباع را به شکلی وسیع معنا میکنه.
دیکھا آپ نے اتباع جس طرح سے پھیل گیا، مفہوم اتباع ہم نے عبادات سے اسٹارٹ کیا اور کہاں تک پہنچا دیا اتباع سے؟
ہم در اعمال فردی اتباع،
بس نتیجہ یہ نکلا کہ اعمال فردی میں بھی رسول کی اتباع ضروری ہے،
در اعمال اجتماعی اتباع،
امور اجتماعی میں بھی پیغمبر کی اتباع ضروری ہے،
در تحصیل ملکات نفسانی اتباع،
ملکات نفسانی حاصل کرنے میں بھی پیغمبر کی اتباع کرنی چاہیے،
در نحوه نگاه به خدا هم اتباع،
اور خدا شناسی اور خدا سے محبت رکھنے میں بھی پیغمبر کی اتباع۔
اما اگر بخوایم یه قدری جلو بریم، باید کاری بکنیم که اون اوصاف مثل تقوا، مثل طهارت، مثل توکل، مثل رضا ملکه انسان بشه، یادتون باشه.
لیکن اگر انسان اسی میدان میں آگے بڑھنا چاہے تو وہ جو بتایا تھا اوصاف انسان کے اندر پیدا ہونے چاہیے، ان اوصاف کا پیدا ہونا بھی دو طرح سے، ایک دفعہ ایک وہ اوصاف پیدا ہو گئے لیکن مٹنے کے قابل ہوں، دیکھیے ابھی کچھ پیدا ہو گئے، کچھ اس پر آپ نے ریاضت نہیں کی وہ ہٹ گئے، اور ایک اوصاف اس طرح سے پیدا انسان کے اندر ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ملکہ بن جاتے ہیں، ذات کا حصہ بن جاتے ہیں،
بطوری کہ انسان متصف به اون اوصاف
بشه، یعنی اس طرح سے کہ انسان انہی اوصاف کا مجموعہ بنتا ہے۔
فرض بفرمایید یہ کسی که میگیم عادل است، یعنی چه؟ یعنی ملکه عدالت داره،
کسی شخص کے بارے میں جو کہا جاتا ہے عادل ہے، عادل ہے کہ کیا معنی ہے؟ یعنی مثلا اس مہینے میں انہوں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، کسی عبادات سب بجا لائے ہیں، محرمات کے قریب نہیں گیا ہے، یہ معنی ہے، یا یہ کہ قوت اس کے اندر آ گئی ہے کہ اس قوت کے ہوتے ہوئے یہ واجبات کو ترک نہیں کر سکتا ہے، محرمات کا ارتکاب نہیں کر سکتا ہے۔
اینطور نیست کہ با ایک مرتبه ترک فرض کنید واجبات یا ترک محرمات کبیره و عدم اصرار بر صغیر آقا بشم عادل، نه اینطور نیست،
ایسا نہیں ہے کہ کچھ دنوں تک اس نے محرمات کبیرہ کا ارتکاب نہیں کیا یا محرمات صغیرہ پر اصرار نہیں کیا تو یہ عادل بن گئے،
صابر شدنش ہم همینطور، متوکل شدنش ہم همینطور، بس چیزایی دیگه۔
تو جس طرح سے عدالت میں کچھ دنوں کا عمل موجب نہیں بنتا ہے ملکہ کا، اسی طرح وصف صبر میں وہی بات ہے، وصف توکل میں وہی بات ہے، وصف شکر میں وہی بات ہے، وصف تقوا میں بھی وہی بات ہے، یہ حد ملکہ تک اپنے اندر پیدا کریں۔
اگر ما توانستی این اوصاف رو در ابتدا هم در درون خودمان تعبیه کنیم،
اگر ہم یہ کام کر سکیں کہ آغاز ہی سے یہ اوصاف اپنے اندر اپنے وجود کو پلائیں اور اپنے وجود کا حصہ بنائیں،
چه می شود؟ قرآن رو ببین،
تو یہ انسان کہاں تک پہنچتا ہے؟
الذین آمن ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، این ایمانشان را لباس گناه بر او نپوشاندند. بنا رو ببین چیه؟ لباس گناه بر ایمانشان نپوشاندند.
الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان کا جوہر اپنے اندر پیدا کر چکے، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، اور یہاں ظلم بمعنی گناہ ہے، حد خدا سے تجاوز ہے، اور آپ نے اس ایمان کے جوہر کو لباس گناہ نہیں پہنایا, آلودہ نہیں کیا اس کو گناہ سے.
اولئک لهم الامن, امن در امنیت کامل قرار میگیرن.
یہ لوگ مکمل امن میں ہیں ہر حال میں, یہاں بھی وہاں بھی, دنیا میں بھی آخرت میں بھی.
وہم محفظون,
اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں.
در داخل منطقه با امنیت قرار میگیرن,
یعنی امن کے ایریے میں ہیں ہمیشہ,
تحت شعاع امنیت الهی واقع میشن,
یعنی امنیت الهی کے شعاع میں ہیں. یہ
تنها این افراد که این چنینند, یعنی دارن تبعیت از رسول میکنند, معنیش تبعیت از رسول, اینایی که این چنینند تنها تو این دنیا در امنیت نیستن, در اونجا هم در امنیت هم.
جو رسول کی پیروی میں اس مقام تک پہنچ گئے ہوں وہ صرف دنیا میں امن میں نہیں ہیں, یا صرف آخرت میں امن میں نہیں ہیں, بلکہ یہاں اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ ان کے لیے امن ہے.
لا يسمعون حسیسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر. اینها در خواهش های خودشان و آنچه که میخواهند مندگارن حسیسا این و هم فی مشتد انفسهم خالدون, در اشتها نفس هم مخلدند, یعنی کارشان به جایی رسیده است چون غیر از او رو نمیخواهند, غیر از او رو نمیپویند, غیر از او رو نمیجویند. ببینید چه خبر میگه, و هم فی مشتهد انفسهم خالدون, و بعد میبرن لا یحزنهم الفزع الاکبر, اینها در روز قیامت هم محزون نمیشن, در امنیت کاملن.
این لوگوں کے لیے دو بس بعد میں بیان ہوئے ہیں, چونکہ یہ لوگ ان کی خواہش, ان کی مرضی غیر مرضی خدا نہیں ہے, لہذا ہمیشہ اپنے اشتہاء نفس میں باقی ہیں, یعنی مرضی خدا کے مطابق ہیں, اور فضا اکبر کے دن بھی ان کو کوئی حضر نہیں ہے, قیامت کے دن بھی ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے.
و عبارت و عاقبت للمتقین, و عاقبت للمتقین, یعنی
اور یہ جو بعض آیتوں کا تتمہ ہے والعاقبۃ للمتقین, اس والعاقبۃ للمتقین کا مطلب بھی یہی ہے, یعنی نتیجہ کار متقین کے لیے, یعنی متقین اس حد تک پہنچتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی.
خلاصہ ان کے آیے اول, من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم و یحبونہ.
مختصر یہ کہ وہ آیت جو آغاز کلام میں آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی تھی, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم و یحبونہ, اس کی تفسیر ابھی تک بیان ہو رہی تھی.
اذلۃن علی المؤمنین, اینجا در مقابل مؤمنین ذلیلن, میخوایم معنا
یہ لوگ کی جو محبوب خدا واقع ہوئے ہیں, کہ جن کے دو وصف بیان ہوئے, یہ خود محبوب خدا ہیں اور خدا ان کا محبوب ہے, یہ دو وصف. اس کے بعد تیسرا وصف اس طرح سے بیان ہوا کہ اذلۃن علی المؤمنین, مومنین کے مقابلے میں بظاہر ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے نرم.
حالا میگه ببینید, ما در جاهایی داریم که از دلیل مع بعلها راجع به خانوم ها که زن خوب اون زنی است که در مقابل بعلش ذلیل باشه.
یه لفظ دلیل زال کے ساتھ ہے, زیر کے ساتھ نہیں, زیر کے ساتھ بھٹکنے کے معنی. آباد کے ساتھ بٹکنے کے معنی میں, زے کے ساتھ کسی اور معنی میں, یہ دال کے ساتھ. دلیل ہمارے اردو میں جب یہ ترجمہ ہوتا ہے کچھ اور ہوتا ہے اس کا, ٹھیک ہے, کم حیثیت کے معنی ہو جاتا ہے.
البتہ معنی آپ نے ہم حامی
اچھا تو عربی میں بھی یہ لفظ استعمال ہے ہی عربی, عربی سے اردو میں آیا ہے,
عربی میں یعنی
کہ یہ باب نکاح میں جو احادیث ہیں ان میں خواتین کے اوصاف میں یہ ہے کہ اچھی خواہر اچھی خانم وہ ہیں کہ جو الدلیلۃ لبعلها, اپنے شوہر کے لیے نرم ہے, یعنی اپنے شوہر کے مقابلے میں اکڑتی نہیں ہے.
ذلت, ذلت اگر با علا متعدی شود به معنای مهربانی, نرم خویی, انعطاف, دل مهربان بودن به این معناست.
اچھا یہ جس طرح سے آپ کے یہاں انگریزی میں آرٹیکلز ہوتے ہیں ان کے آنے سے لفظ جو بدل جاتا ہے, عربی میں بھی فعل کے بعد جو حرف آتا ہے اس حرف کے بدلنے سے کبھی کبھی وہ فعل کا معنی بدل جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں الدلیلہ یا اذلہ یہ لفظ جو دلیل سے بنا ہو, اگر اس کے بعد لفظ حرف علا آ جائے الدلیلہ علا, تو اس دلیلہ کے معنی ہوتے ہیں نرم خو, مہربان,
منعطف, محبت,
عطوف, مہربان, محبت رکھنے والا, یہ یہ معنی دیتا ہے.
اگر وہ
اگر علا کے ساتھ ہو,
منشأ ذلس, ذلس دال دال و کسره. اما اون ذلتی که معمولا از این کلمه استفاده میشه و ذلس, ذل و ذل.
بله, یہ مصدر جو ہیں دو الگ الگ آئے ہیں, ایک ذل مصدر آیا ہے, ایک دول مصدر آیا ہے. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا دلیل آتی ہے, یہ منفی معنی ہے, مثبت صفت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یعنی کیا مطلب ہے, پست, حقیر, اس معنی میں. تو یہ دول سے استعمال ہوا ہے, لفظ مصدر اس کا ہے دول. اور اگر دل سے آ جائے تا کے اوپر کسرہ, یعنی کہ تا کے نیچے کسرہ ہو, زیر ہو, تو یہ بمعنی مہربان, عطوف, یہ مثبت معنی ہے, پسندیدہ معنی ہے.
از ذلت به اون معنا نهی شده و مسلمان حق ندارد چنان ذلتی رو قبول کنه.
اگر دل سے لفظ بن جائے اور ذلیل استعمال ہو تو وہ ناپسندیدہ ہے اسلام میں, اسلام نے منع کیا ہے.
اما این ذلت نه ارزشمند است در مقابل مؤمنی, نه در مقابل کفار, که عزت علی الکافرین, در مقابل کافران نفوذ ناپذیرن, سختن, محکمن و مقاوم.
لیکن اگر یه لفظ ذلت دل سے ہو اور علا کے ساتھ متعدی ہو, تو جیسے کہ بیان کیا گیا یہ مہربانی اور معطوف نرم خو اور عثمانی میں استعمال ہوتا ہے, یہ مومنین کے لیے نرم خو بننا, مومنین کے لیے مہربان بننا, مومنین کے لیے شفیق بننا, مومنین سے محبت کرنا, یہ تو پسندیدہ صفات ہیں مومنین کے لیے. ہاں, مومنین کے لیے یہ پسندیدہ ہے, لیکن کافروں کے مقابلے میں نرم بننا یہ پسندیدہ نہیں ہے.
تا دو تا اروپایی دیدیم دست و پامون بلرزه در مقابل کرنش کنیم, نه, این خلاف دستور خدا.
یہ تو ہمارے معاشرے کو پڑھایا جانے والے اسباق ہیں کہ جناب اگر کوئی ایشین نظر آ جائے, مسلمان نظر آ جائے, تو اس کے بارے میں تو ہم اکڑ کے بات کریں. دو یورپین اگر سفید چمڑی والے اگر نظر آ جائیں تو ایک دم سے ہمارے ہاتھ پیر میں راشہ تاری ہو جائے, جی سر, اور یہ سو قدم کیا
کاملا
قرآن کی تعلیم کے خلاف
ہے. عزت علی الکافرین, نفوذ ناپذیریم در مقابل اونها,
کافروں کے مقابلے میں اعز, اعز عزت سے, عزت کے معنی, عزت کے معنی ٹھوس, سخت, جو کوئی اور آپ کے اندر نہ گھس سکے, داخل نہ ہو سکے, مضبوط ہوں. یہ معنی ہے عزت علی الکافرین.
پس عزلت علی المؤمن نسبت به مؤمنین نرم خو و مهربان و خفض جناح میکنن.
پس نتیجه یہ نکلا کہ اگر مؤمنین ہی ہیں تو ان کے مقابلے میں ان کے سامنے نرم خو بن جائیں.
خوب
اپنے پروں کو نیچے رکھیں قرآن کی ایک تعبیر کے مطابق.
خوب
اور لیکن اگر کافر ہوں تو اس طرح سے سخت بن جائیں کہ وہ آپ کے اندر رکھنا نہ کر سکیں, داخل نہ ہو سکیں آپ کے معاشرے کے اندر.
حالا اگر متابعت کردی, اگر متابعت کردیم از رسول, رسول یک مأموریت پیدا میکنه.
اگر هم رسول کی پیروی کریں تو رسول کی ایک ذمہ داری ہے.
وَفِرْ جَنَاهَكَ لِمَنِ تَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ اے رسول اپنے پروں کو نیچے رکھیں, نرم رکھیں. لمن اتبعك من المؤمنين, مؤمنین میں سے ان لوگوں کے لیے کہ جو تمہارے پیروکار ہیں, تمہارے پیروکار ان کے ساتھ نرمی سے پیش آ جائیں.
خفض جناح دو تا معنا داره.
خفض کے معنی ہے
در دو مورد
نیچے رکھنا, گرانا. جناح کے معنی ہے پر, پروں کو گرانا. یہ عربی محاورہ ہے, عربی میں استعمال ہوتا ہے کسی کے مقابلے میں نرم بننا محبت سے پیش آنے کے لیے.
دو تا معنی,
اس کے دو معنی ہیں.
دو معنی,
دو معنی.
یک معنیش معنی ترحمی است,
ایک معنی خاص جناح کے معنی رحم کرنا,
یک معنیش معنی احترامی است.
بہت خوب. دوسرا معنی نہ رحم کرنا بلکہ احترام کرنا.
در بعضی از صور ترحم است, در بعضی از صور احترام است.
پس خاص جناح کہیں پر ترحم ہے, کہیں پر احترام ہے.
وقف جناح کلمن تبعک من المؤمنین, این ترحمه.
یہ جو کہا گیا ہے کہ اپنے وقف جناح اپنے پروں کو نیچے رکھو, لمن اتبعك من المؤمنین, مؤمنین میں سے جو تمہارے پیروکار ہیں ان کے لیے خفض جناح کرنا, یہ ترحم کے معنی میں.
یعنی چه؟ یعنی پرهای عاطفه خود را همچنان مادر مهربانی که بچه هاشو زیر پروبال میگیره, تو این تابعینت رو زیر پروبال بگیر.
جس طرح سے مبی کو دیکھا ہے جو اپنے بچوں کو چاہنے لگتی ہے تو ان کو اپنے پروں کے نیچے رکھ کے اس کے اوپر اپنے پروں کو رکھ دیتی ہے, اسی طرح اپنے رحمت کے ان پروں کو آپ کے پیروکاروں کے اوپر نرم رکھیے. بعض مربیین کا یہ خیال ہے کہ جناب ہمیں اپنے آپ کو بنانا چاہیے, دوسرے کچھ بھی ہوتے ہیں ان سے ہمیں کیا لینا ہے.
نہ اے مربی, تو وظیفہ داری خفض جناح.
نہیں ایسا نہیں ہے مربی, اگر پیرو رسول ہو تو رسول کی جس طرح سے ذمہ داری تھی اپنے پیروکاروں کے لیے خفض جناح کرنے کی, وہی ذمہ داری تمہاری بھی ہے.
بچہات رو بھی پناہ نگذار,
اپنے بچوں کو بے پناہ نہ رکھیے.
امت رو تنہا نگذار,
اپنی امت کو تنہا نہ رکھیے.
انہا تزکیہ میخوان, انہا تعلیم میخوان, انہا ہدایت میخوان.
ان کے لیے ہدایت کی بھی ضرورت ہے, تزکیہ کی بھی ضرورت ہے, تعلیم کی بھی ضرورت ہے.
بایستی خفض جناح کنید,
ان پر ترحم کیجیے.
باید انہا رو زیر پر و بال خودت بگیری,
اپنے پرہائے رحمت کے ذیل میں انہیں رکھی.
نباید بی پناہن رو رہا کنی,
بے پناہوں کو تنہا نہ رکھی.
گاہی خفض جناح به صورت احترام نہ ترہا,
لیکن یہی لفظ خفض جناح ترحم کے معنی میں نہیں بلکہ کبھی کبھی احترام کے معنی میں ہے.
مثل کجا؟
جیسے کہاں؟
وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرْ أَحَدُهُمَا أَوْ كَلَاهُمَا. فلا تقل لهما افن ولا تنهرهما.
اگر تمہارے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک یعنی ماں اور باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں کبر سنی تک پہنچے بڑھاپے تک پہنچے فلا تقل لهما افن تو ان کے سامنے اف بھی نہ کیجیے یعنی اپنے دکھ کا اظہار بھی نہ کیجیے.
کامی رسد به اینجا وقفر لهما جناح الذل من الرحمه
اور ان کے سامنے اپنے پروں کو پھیلائے اور جھکائے رکھیں اپنے پروں کو جھکائے رکھیں
جناح الذل
ذل کے پروں کو رحمت کے ساتھ جھکائے رکھیں.
این عنایت هست به شاه اون یادتون باشه اذلت همه این همونه بله اذلت علی المؤمنین ها جناح ذل پرهای مهربانی اما اینجا معنایش ترحم نیست بدان باید مؤدب بود در ما اینجا معنایش احترامه.
یہاں پروں کو جھکانے کے معنی احترام کے ہیں نہ ترحم کرنا. ماں باپ پہ رحم کرو یہ معنی نہیں ہے بلکہ ماں باپ کا احترام کرو.
یکی از صفت های محبان خدا و محبوبان خدا این است که نسبت به مؤمنان ذلیلن مهربانن و حفظ جناح میکنن.
پس ان محبوبان خدا کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ مومنین کے مقابلے میں مہربان ہیں.
نکتہ دیگر یجاہدون فی سبیل اللہ
اور ایک اور وصف ان کا یہ ہے کہ یہ راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں.
ما ان جہاد رو نباید به معنی کشتن و کشتے شدن بگیریم نہ
یہ لفظ جہاد جو ہمارے فقہ کے ابواب میں ہیں اور وہاں سے ہم نے لیا ہے اس کی وجہ سے اکثر جہاد کا لفظ ہم سنتے ہیں تو خون ریز مقابلہ کا معنی دماغ میں آتا ہے
نا
وہ معنی نہیں ہے
کوشش
بلکہ جہاد کے معنی ہے تلاش جستجو کوشش
کوشش در راہ خدا به ہر شکلی کہ می شود
یعنی راہ خدا میں جستجو کرنا تلاش کرنا وہ چاہے کسی شکل میں بھی ہو قلم سے بھی ہو سکتی ہے وہ کوشش زبان سے بھی ہو سکتی ہے وہ کوشش اور کبھی تلوار سے بھی ہو سکتی ہے وہ کوشش تو وہ کوشش اس کے الگ الگ میادین ہیں.
اینا کوشش در راہ خدا مطلوبه اما یادتون باشه این مجاهده در راہ خدا اون کسی که مجاهده می کند برای خدا و محبوبش خدا شده او از کارش مهمتر است او از کارش ارزشمندتر است
خودمون
بله چون این وصف نیست بله یحبه هم و یحبونه
درسته یه یاد رکھنا یه اس کی کوشش یه اس کی تلاش اگرچه خدا کو پسند ہے لیکن خدا کو خود اس کی ذات پسند ہے اس کی ذات جو پسند ہے وہ کہیں زیادہ ہے اس وصف کی نسبت
چون بعضی از مواقع لسان اینطوره ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله درست يقاتلون في سبيله چون مقاتله میکنن محبوب است بعضی از مواقع نه کاری به مقاتله شون نداره خودشون ذاتشون محبوبه
چون که آیات کا لہجہ الگ الگ ہے کہیں پر تو وصف پر نظر ہے کہیں پر ذات پر نظر ہے. کسی آیت میں ہم دیکھتے ہیں چونکہ یہ راہ خدا میں قتال کرتے ہیں راہ خدا میں خون بہاتے ہیں لہذا خدا کو محبوب ہیں. کہیں پر اس طرح یحب ہم خود ان کی ذات سے خدا کو محبت ہے.
بعد ولا یخافون فی اللہ لومت اللہ از هیچ ملامتی هم نمیترسند
اور کسی بھی قسم کی ملامت سے ان کو وہ ہراساں نہیں ہوتے ہیں پریشان نہیں ہوتے ہیں.
اما بدانید ذالک فضل الله این فضل خداست همینطور کسی نمیتونه برسه.
یہ یاد رکھنا کسی کے اندر یہ اوصاف کا پیدا ہونا، کون سے اوصاف؟ جتنے ابھی ذکر ہوئے، ان کا خدا سے محبت رکھنا، خدا کا ان سے محبت کرنا، مومنین کے مقابلے میں مہربان بننا، کافروں کے مقابلے میں سخت بننا، اور خدا کی راہ میں جہاد کرنا، راہ خدا میں جستجو کرنا، یہ سب چیزیں فضل خدا کے نتیجے میں ہی سے حاصل ہوئے، ایسے بھی کسی کو ملتے نہیں ہیں جب تک فضل خدا نہ ہو.
بہت خوف ہی ہم نظر،
یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی خوف نہیں ہے، بے خوف نہیں ہے.
حالا میخوایم ببینیم چه میشود که کسی خوف نداشته باشه.
کس طرح سے ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی خوف نہ ہو؟
ما در عبادت موحد میشیم اما در خوف موحد نمیتونیم بشیم.
یہ ممکن ہے کہ ہم صرف خدا کی عبادت کریں، کسی اور کی عبادت نہ کریں، لیکن خوف کے معاملے میں صرف خدا کی عظمت کا احساس رہے اور اس سے خوف انسان کے دل میں ہو اور کسی سے خوف نہ ہو، یعنی موحد فی مقام الخوف، مقام خوف میں موحد ہونا، یہ بہت مشکل ہے. چوہے سے بھی ڈر لگتا ہے نا کبھی کبھی.
چرا میترسیم؟ چرا خائف میشیم؟
کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیوں ڈرتے ہیں؟
میدونی سرش چیه؟ مال اینه که محبوب حقیقی نداریم.
اس کی وجہ بھی وہی محبت ہے. محبت میں ہم موحد نہیں ہیں، لہذا مقام خوف میں موحد نہیں بن سکتے.
اون وقتی که یه محبوبی زوال پذیر باشه، ما خوف زائل شدنش رو داریم.
کیا کہیں گے؟ اگر فرض کر لو اپنی ذات سے محبت ہو، ہماری ذات تو زوال پذیر ہے نا، جب ذات سے محبت ہے تو ہر وہ چیز جو میری ذات کے لیے زوال کا موجب ہو، اس چیز کو دیکھتے ہی خوف آئے گا، اس لیے کہ اس سے میری ذات کو زوال شروع ہو گیا، خوف وہیں سے پیدا ہو جائے گا.
اون وقتی که محبوب طوری باشه که دیگری بتونه او رو بدزده یا او رو ببره، ما ترس داریم.
مال ہے میرے پاس، مال سے محبت ہے، تو ظاہر ہے اس مال کے زائل ہونے کے جو بھی اسباب پیدا ہوں گے تو مجھے خوف آئے گا.
مال زوال پذیر ہے،
مال زوال پذیر ہے، زوال قابل زوال ہے.
یا دوز میتواند او را ببرد،
ہو سکتا ہے کوئی چور اسے اٹھا لے.
بچه زوال پذیر است،
بچه بھی زوال پذیر ہے.
زن زوال پذیر است،
بیوی بھی قابل زوال ہے.
شوهر زوال پذیر است،
اسی طرح شوهر بھی قابل.
زیبایی زوال پذیر است،
خوبصورتی زوال پذیر ہے.
هر چه که نگاه کنی زوال پذیر ہے.
جتنے بھی امکانی محبوب ہیں ان سب پر آپ نظر دوڑائیے، ان میں سے کوئی ایک بھی ہے جس کے لیے بقا ہو؟
جوانی زوال پذیر ہے،
جوانی زوال پذیر ہے.
وقتی که آدم بشر محبوب تو زوال پذیرها شدن خوف میاد.
تو انسان جب تمہارے محبوب ایسے زوال پذیر چیزیں ہوں تو ایسی صورت میں ان کے زوال کا خوف تو پیدا ہوگا ہی.
اما اگر بنا شد محبوب تو خدا باشه،
لیکن اگر کسی کا محبوب خدا ہو،
او که دیگه زوالی نداره.
خدا کے لیے تو ہمیشہ بقا ہے، وہاں زوال کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے.
پس خوفی وجود نداره.
جب زوال کا مسئلہ نہیں ہے تو خوف نہیں ہے.
ولذا میگه انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض،
اسی لیے ارشاد ہوا ہے کہ میں نے انی وجهت وجهی للذی، میں اپنے چہرے کو اس کی طرف کرتا ہوں کہ فطر السماوات والارض، جس نے سماوات اور زمین کو پیدا کیا ہے.
خب اون وقتی که بنا شد کسی محبوبش حیثیت اجتماعیش نباشه،
ہو سکتا ہے کسی کا محبوب اس کی اجتماعی حیثیت ہو، یعنی اجتماع میں جو اس کا مقام ہے وہ مقام اس کا محبوب ہو،
محبوبش مقام سیاسی نباشه.
کیا ठीक है, और मकाम सियासी उसका अगर महबूब नहीं है,
महबूब पोस्ट इतना हो जाए,
अगर जिस पोस्ट पर ये फाइल्स है वो पोस्ट इसका महबूब ना हो,
همه عالم جمع بشن فوتش بدن قد هیچ رو کنن خوش حال
نمیشه اگر پوری دنیا پوری دنیا مل کے اسے گالیاں دیں تو وہ پریشان نہیں ہوگا
چرا
اور اگر پوری دنیا مل کے زندہ باد کے نعرے لگا دیں تو اس سے اس کے وجود کے اوپر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگا
شما زندہ باد و مردہ باد برا محبوب میترسی
یہ زندہ باد اور مردہ باد اس وقت کا اس وقت مؤثر ہیں کہ جب ہم ایسے مجازی محبوبوں کے پیچھے ہوں
ما کو میترسیم با زندہ بادی از زندہ باد خوشحال میشیم چون محبوب درست میکنه
ہم اس زندہ باد سے خوش ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہماری ذات ہمیں محبوب ہو تو اس زندہ باد کی وجہ سے اور زیادہ محبوب ہوتے ہیں لہذا یہ زندہ باد پسندیدہ ہے
از قدح دیگران میترسیم چون محبوب را از ما میگیره
ہاں اگر کوئی مردہ باد کا ہے تو اس لیے ہمیں خوف آتا ہے کہ محبوب ہم سے چھن جاتا ہے
اگر میخوای خوفی نداشته باشی محبوب حقیقی رو پیدا کن
یاد رکھنا جس میں جتنا زیادہ محبوب حقیقی سے تعلق پیدا کیا اتنا ہی زیادہ اس زندہ باد اور مردہ باد کے دائرے سے باہر نکل گیا
بعد از امش رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ
یہی لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ
پسندہ من چرا جانان پسندہ
یہ وہ مقام پسندیدگی حق ہے
بله ما این مسائل رو عادی گرفتیم
ان کو ہم نے بہت سطحی سوچا ہے ان کو اس باریکی کے ساتھ کبھی غور نہیں کیا ہے
خلاصه این که بگردیم دنبال محبوب حقیقی
مختصر یہ کہ محبوب حقیقی کو تلاش کرنا چاہیے
خب حالا میخواییم دنبال یه چیز بریم که خدا از محبت اونها ما رو پرهیز داده
ابھی کچھ چیزوں کو ہم ہائلائٹ کرنا چاہتے ہیں دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ کہ جن کی محبت سے خدا نے منع کیا ہے روکا ہے وہ چیزیں کیا ہیں
اون دسته اول کیا بودن؟ یحبهم و یحبونه از ذلتن علی المؤمنین، عزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله، لا یخافون بالله لومت الظالمین اونا دسته اول بودن درست؟ ان الله یحب المتقین، یحب المتطهرین، یحب المتوکلین، یحب التوابین یادتونه؟
یادنه و آیتی
حالا میخواییم ببینیم خدا از چه محبت های ما رو برحضر داشته
کن محبتون سے خدا نے منع کیا ہے روکا ہے
خدا آثار تلخ محبت های باطل رو هم به ما نشون میده
خداوند عالم محبت باطل کے جو تلخ نتائج ہیں ان سے بھی ہمیں آگاہ کرتا ہے
و ما رو هم برحضر میداره رو هم نشون داده
اور ہمیں آگاہ بھی کیا ہے اور راستہ بھی دکھا دیا کہ دیکھیں اس راستے پر نہ جائیے اس کا نتیجہ تلخ ہے
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ ایک راستہ ظلم کا راستہ ہے کہ کبھی بھی اس ظلم کے راستے پر نہ جانا اس لیے جو خدا کو اس راستے پر جانے والے لوگ پسند نہیں ہیں
فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ
کفر کا راستہ اختیار نہ کرنا
اِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ
خائن صفت اور منکر مزاج لوگ خدا کو پسند نہیں
ان اللہ
خیانت خدا کو نہیں پسند کفر خدا کو نہیں پسند
ان اللہ لا يحب من كان خوانا عظیما
اور یہاں پر وہی خوان کا لفظ ہے خیانت سے خیانت پیشہ اور گناہگار
انه لا يحب المستكبرين
اور تکبر کرنے والے خدا کو بالکل نہیں پسند
انه لا يحب المسرفين
اور اسراف کرنے والوں کو خدا پسند نہیں کرتا ہے
پس
حد ضرورت سے بیشتر خرچ کرنا
پس ظالمان کافران خیانتکاران متکبران اسرافگران اینها محبوب نیستن و خدا هیچ وقت اینها را محبوب قرار نمیده
پس کچھ عناوین ہیں ان کا نام قرآن نے لیا ہے، مثلا ظالمین، خائنین، عظیم، گناہگار اور کفور اور اس قسم کے لوگ، ان سے محبت کرنے سے خدا نے منع کیا، خدا خود بھی ان سے محبت نہیں کرتا ہے اور ہمیں بھی حکم دیا کہ ان سے محبت نہ کرو.
ظلم و کفر و استکبار،
ظلم کفر استکبار
راہ عداوت با خدا،
یہ عناوین وہ ہیں کہ جو خدا سے دشمنی کے عناوین ہیں
و خدا دشمنانش رو هیچ وقت دوست نداره
و خدا کبھی بھی اپنے دشمنوں سے محبت نہیں کر سکتا.
من کان عدو لله،
جو خدا کا دشمن ہو،
و ملائکته و رسوله و جبرین و میکائیل و میکال، فإن الله عدو للکافرین،
اور خدا کے دشمن، فرشتوں کے دشمن، نبیوں کے دشمن، جبرائیل اور میکائیل کے دشمن، اور خدا ان سب سے دشمنی رکھتا ہے، ان سب کو پسند نہیں کرتا.
آہا، حالا میخوایم بگیم عداوت و دشمنی خدا چجوره؟ این خیلی مهمه، چون اینا توی این مباحث باید این سال واضح بشه. اگه خدا دشمنه کسی میشود یعنی چه؟
دیکھیں، اگر ہم انسان اگر کسی کے دشمن ہوتے ہیں تو ہماری طبیعت کے اندر ایک انفعال پیدا ہوتا ہے وجود کے اندر، سمجھو فرما رہے ہیں. خدا بندہ عالم کی کوئی طبیعت نہیں ہے، خدا کی دشمنی کیا مطلب؟ خدا اگر کسی کا دشمن ہوتا ہے تو اس کی دشمنی کیا ہوتی ہے؟ اس کو غصہ آتا ہے، غصہ کا بھی معنی نہیں ہے.
عداوت خدا صفت فعل خدا،
ہمارے پاس، ہم انسانوں میں عداوت صفت نفس ہے، خدا میں عداوت صفت فعل ہے، نہ صفت نفس نہیں ہے، صفت فعل ہے.
صفت فعل خدا یعنی چه؟
کیا مطلب؟
یعنی خدا وقتی که دید یک کسی اون راه رو داره میره باش قهر میکنه.
توجه رکیه به اسمانی،
این نکته مهمه.
مهم نکته هست کہ جب خدا دیکھتا ہے کہ کوئی اس راستے پہ جا رہا ہے، ظلم کے راستے پہ، کفر کے راستے پہ، اختیار کے راستے پہ، ان راستوں پہ کوئی جاتا ہے تو خدا پسند نہیں کرتا ہے،
قہر میکنه. قہر میکنه یعنی چه؟ میگه من کاری ندارم.
یعنی خدا کی رحمت کے دائرے سے یہ بندہ آؤٹ ہو جاتا ہے، نتیجے میں خدا کہتا ہے کہ میں اس کو ابھی سنبھالوں گا نہیں،
من خواہش ندارم،
مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے، جانا چاہتا جائے.
بے میگم قہر،
قہر خدا یہی
دیدی،
دیکھیں یعنی میرا اس سے کوئی کام نہیں،
کار نشدارم، رہاش کردم،
تو اس کو آزاد رکھ دیتا ہے، ایسے رہا کر دیتا ہے.
لا تکلنی الا نفسی طرفت عینی نبدا، یعنی خدای با من قهر نکن.
یہ جو دعا میں ہے کہ پروردگار پلک جھپکنے کے برابر وقت میں جو مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر لو.
چرا؟
یعنی قہر مجھ پر نہ کر لو ایک لحظے کے لیے. پلک جھپکنے
سے چرا؟ چرا؟ چون قہر تو مساویس با عداوت،
اس لیے کہ اگر پلک جھپکنے کے لیے بھی آپ نے مجھے میرے حوالے کیا تو اس کے معنی کہ آپ مجھ سے قہر کر چکے، قہر کر چکے، یعنی یہ تمہاری عداوت.
عداوت یعنی چھے؟ یعنی قہر.
تو عداوت اور قہر الفاظ مترادفہ ہوئے.
قہر یعنی چھے؟ یعنی رہاش کرنا.
عداوت یعنی قہر، قہر یعنی آزاد رکھنا، چھوڑ دینا.
خب اگر خدا با کسی قہر کرد دوچار چی میشه؟ معیشت زنگ. و من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا. بله،
ایک اثر اگر مسلمان ہوتے ہوئے یہ ہو تو، کافروں کے لیے شاید یہ جاری نہ ہو، مسلمان ہوتے ہوئے کوئی خدا کے ذکر سے اعراض کرے، خدا کے ذکر سے ہٹ جائے، تو اس کی معیشت میں تنگی آ جاتی، زیادہ خدا سے ہٹنے کا نتیجہ معیشت میں تنگی.
ان عیش جان است نعیش جسم،
معیشت معنی زندگی، और यहाँ जिंदगी से मकसूद ये मादी जिंदगी है ना वो जान की
معیشت زنگ پیدا میکنه میشه بوش بوش معیشت زنگ داره بله از بس معیشت زنگ داره میخواد با همه دنیا دعوا کنه این یعنی بی‌سعی این یعنی بی‌وجودی
معیشت بنکا یعنی وجود تنگ تنگ وجود کے معنی یہ ہے کہ صرف اپنے آپ کو دیکھنا اور باقی لوگوں کو نظر انداز کر دینا جیسے اس وقت جو ہمیں بہت بڑے لوگ نظر آتے ہیں وہ
ان در این دنیا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا یعنی من که با او قهر کردم به او عنایت نکردم این باعث این می شود او اعراض کنم از یاد من دیگه قابلیت این که یاد من باشه این قابلیت مال من نمیشنیم
تو اگر میں کسی سے برغضبناک ہو جاؤں تو اسے میں چھوڑ دیتا ہوں رہا کر دیتا ہوں جب اسے چھوڑ دیتا ہوں تو اسے یہ توفیق حاصل نہیں ہوتی وہ میری یاد کرے
این در دنیا
اور جب اسے یہ توفیق حاصل نہیں ہوتی ہے تو نتیجہ میں معیشت بند اسے حاصل ہو جاتی
در فشار
زندگی
در فشار تنها به این دنیا خلاصه نمیشه تو عالم برزخ هم این بساطه
جس طرح سے وہ اس عالم میں سختی میں ہیں عالم برزخ میں بھی سختی میں ہیں
فکیف اذا توفتهم الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم و میذارم استناد در حال جان دادن و التحام و در برزخ باز معیشت زنگی
یعنی جان دیتے وقت جان زندگی کے عالم میں بھی اور برزخ میں بھی اپنے چہروں پہ وہ مار رہے ہوتے ہیں
و در جہنم ہم معیشت زنگ دارن
اور یہی حال جہنم میں بھی ہے
تنگ و در فشار است
تنگ زندگی ہے جہنم
ویزا القو فیها مکانا ضیقا مقرنین دعو هنالک صبورا
صبور چی؟
نمیدونم من از چیه دارم با التماس و التجا ای خدا رو میخونم زارم
جب ان کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے تو اپنی اس تنگی کی وجہ سے وہ واویلا کر رہے ہو
بعد اینجا معیشت زنگی
جہنم میں بھی تنگی
خلاصه این که ان الله لا يحب المفسد لا يحب كل خوان كذا ان الله لا يحب المفسد و بعدم که به عداوت میرسه عداوت خدا معناش اونه که گفتم
تو خدا محبت نہیں رکھتا ہے یا خدا عداوت رکھتا ہے اس کے معنی
اما اگر کسی راه محبت رو پیمود در سه مرحله آزاد است
لیکن اگر محبت کے راستے پہ کوئی چلے تو دنیا میں بھی برزخ میں بھی قیامت میں بھی امن ہے اسے
و لذا در روایت سید امام صادق
اللهم صل علی محمد و آل محمد
که وقتی مؤمن وارد قبر میشه یعنی برزخ شروع میشه
ایک روایت ہے ہمارے چھٹے امام سے کہ جب مؤمن عالم برزخ میں داخل ہوتا ہے
اور مخیم بینیم قبر چبت قبر چقدر؟
جی قبر کتنی بڑی ہے؟ اس کی قبر مومن کی
عبارت حضرت است و فیوف سهوله مد دل بسر جی تا چشم کار میکنه باغ و بستان و خونه ی این آباد
مومن جب قبر میں داخل ہوتا ہے تو قبر کو اتنی گسترش دی جاتی ہے اتنا پھیلایا جاتا ہے کہ جتنی نظر کام کر سکے آپ دیکھیں اس طرف جتنی نظر کام کر سکے اتنا اس کی قبر
ہے وَيُفْتَهُ لَهُ بَابٌ يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ از اونجا دری باز میشه که جایگاه خودشو در بهشت بعد از قیامت میبینه
اور یہی نہیں کہ عالم برزخ میں اس کو اتنی بڑی جگہ عطا کی گئی ہے بلکہ ایک دروازہ کھولا جاتا ہے کہ اس دروازے سے وہ جنت میں اپنے مقام کو بھی دیکھ سکتا ہے جنت میں کس مقام پر ہے
خوب این زندگی محبین و محبوبین
یه زندگی تو محبین و محبوبین کی؟
اونم زندگی اونایی که محبوب نیستن
اور وہ زندگی جو تنگی کی زندگی تھی وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو محبوب نہیں
خلاصش این چیه اگر بخوایی راحت بشی خوف نداشته بشی ترس نداشته بشی
اگر آپ خوف اور ترس سے آزاد رہنا چاہتے ہیں
دنبال این باشی خدا محبوبه باشی محبوبی غیر از اون نداشته
بشی اگر یہ چاہتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ خدا سے محبت کریں اور تمہارا محبوب صرف خدا
و اگر بنا شد محبوبی غیر از او داشت پیدا بکنید ترس و وحشت دارید
اور اگر خدا کے علاوہ کوئی محبوب ہو تو مطمئن رہیے ترس اور وحشت کے اس گرداب سے آپ باہر نہیں نکل سکتے
و بعد ہم اگر خدای نکرده راه دیگری رفتیم مختار شدیم، اسیر شدیم، نمیدونم خفوان شدیم، متکبر شدیم، مستکبر شدیم و بیدار
اور اگر خدا نخواستہ اس تیسرے گروہ میں داخل ہوئے کہ ہم خود خوانوں میں سے ہوئے ہم خود متکبرین میں سے ہوئے ہم خود ظالمین میں سے ہوئے ہم خود کافرین میں سے ہوئے ان کی تو نہ پوچھیں کہ دنیا میں بھی ان کے لیے تنگی ہے برزخ میں بھی تنگی ہے جہنم میں بھی تنگی ہے
ان تقریباً بحث محبت رو به یه شکل ناقصی در اینجا دیگه تمام شکر
آج انشاءاللہ یہ بحث الحمدللہ تمام ہو چکی اپنے تمام کوتاہیوں کے ساتھ بحث محبت آخر تک
این بحث طولانی برای من دیگه تمام شکر
یہ بحث قابی پھیل سکتی تھی لیکن میں نے اس کو شارٹ کر دیا مختصر کر
دیا از جائے دیگه باز میں
کسی محبت ہی نہ چلیں تو اور بھی کئی چیزیں ہیں کہ جب تک ہمیں پہنچنا ہے
انشاءاللہ در جلسے بعد چیز دیگر بشکر
انشاءاللہ آئندہ جلسے میں کسی اور عنوان کو لے کے چلیں
پس دعا می کنیم اللہم انی از تو کا حبت
پروردگارا اپنی محبت کی شیرینی سے ہمیں شیرینی ہمیں چکھا دی
بحبت من یحبک
خداوندہ جن سے تیری محبت ہے ان کی محبت کی شیرینی بھی ہمیں چکھا دے پروردگارا ہر اس عمل سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو ہمیں تم تک پہنچا دے
السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خسته شدم
چون یه وقت بحث
کچھ تھکا دیا اس بحث
میں ذوقی نبود امروز تفسیری
که بعض جگهان پر تفسیری نکات هست زل و زل ظاهر من آیا رو خسته کرد
آره ببن
میان کے ان مقربین کے محبوبی غیر بحق نداران و نظری جز بے او نداران آیا ان نتیجش این میشه که این وقتی که پسرش مثلا جدا بشه هیچ دردی احساس نکنه یا خود برگردن و شمشیر بکشن هیچ دردی را احساس نکنه چون خودش بر او
در نطاق بشری بشر
بشری حدود اون بشری
این در نطاق بشری بشر
بشری حدود میں یه بشر
اون وقتی که میخوان به مردم بگن بر سر یک بشر عادی چه می آید میگه الان این کسر ده
ایک آدمی بشر کو ایسی مصیبت کے وقت جو حالت پیدا ہوتی ہے اس کا اظہار انہوں نے کیا ہے کہ الان انکسر ظاہری کی صورت
ان وقت کے بہو ہاتھ میں رہنے ہیں,
لیکن جب اپنے محبوب کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے
تسلیم عند امرک
تو اس وقت لہجہ کچھ اور ہے,
حرف دیگر ہی ہوتا,
تو وہاں پر رضا بقضائی تسلیم عند امرک کی
بات ہے. ابو عبداللہ ان حرف رو نمیدت تو نمی فهمیدیم چه شده.
اگر حضرت ابو عبداللہ اس قسم کے الفاظ استعمال نہ کرتے تو ہم سمجھ بھی نہ جاتے امام حسین پر کیا گزر گئی.
گفتیم خب کلام شد دیگه, اما میخواد بگه در نطاق بشری هم من بشرم.
بله, من حد بشری میں بشر ہوں, مجھے تکلیف ہوتی ہے. اور یاد رکھنا محبت بھی عام انسانوں کے نسبت ان کامل انسانوں کی محبت زیادہ ہوتی ہے.
اما با توجه به همه محبتی که من دارم,
با توجه یعنی پوری محبت کو دیکھتے ہوئے,
اگر محبت نداشت فدا میکرد که به درد نمیخورد.
یه بات پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے, اگر آپ کی توجہ ہو, اگرچہ کہ مرکز محبت خدا ہے لیکن چونکہ خدا کو یہ محبوب ہے لہذا اس سے بھی محبت ہے. آپ یہ خیال نہ کریں کہ ابھی اس وقت کوئی محبت نہیں ہے, اس سے محبت ہے اور اس محبت کو فدا کیا ہے خدا نے.
اما اونجایی که نوبت به اون میرسه میگه همه رو میدهم.
جب محبت خدا کی باری آتی ہے غلط میں بس کچھ نہیں سب آپ کے,
در طریق سلوک هیچ چیز نمیتونه سد راه بشه,
یعنی راہ سلوک میں کوئی چیز میرے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی.
اس کے مطابق اس سے سوال بھی نہیں کیا جائے گا. بتاعتے ہیں اصل میں کہ اس نے کہا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے کیونکہ مجھے عالم دھر میں دکھایا گیا تھا ہمارے جتنے بھی ہیں ان کے شکل اور تمہاری شکل نہیں تھی اس میں
پور روایت پور روایت کی مان کھول جا اون وقتی که اونطور بوده پس این بنده خدا چه کار کنه؟ اصلا سوال بسیار خوبیه. ببینید ماها محدود به زمان و مکانی
توجه رکھیے کہ ہماری سوچ زمان اور مکان کے حدوں کے اندر
ہے اما در اون مرتبه آیا زمان و مکانی هست؟ فرض کنید در علم خدا
لیکن علم خدا میں کیا کوئی وقت اور جگہ کی محدودیت ہے؟ علم خدا
نیست؟
نہیں
ای خدا خیر حالا که محدودیت نشد پس آنچه که انسان‌ها به این دنیا می‌کنند در بعد از آمدنشون در اونجا مکتوب قبل از آمدن
پس یه انسان مثلا یه علی کے سامنے آنے والا یہ شخص اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے ارادہ اور اختیار سے جو کچھ کرنے والا تھا وہی کام پہلے سے ہی علم خدا میں موجود ہے یہ جا کر اپنے ارادہ
و اختیار کیسا کرے گا خلاصه آنچه که ما الان انجام میدیم
علم خدا کے مطابق حضرت علی کو دکھایا گیا تھا وہاں پر آنچه آپ کے آپ محبین میں نہیں ہیں
آنچه که ما الان انجام میدیم که محدود به زمان و مکان در یک عالمی برای این عالم که زمان و مکانی در اون نیست همه آنچه من اول الی آخر محقق میشود در اون دنیا
یہ جو کچھ ہم اس دنیا میں آنے کے بعد کر رہے ہیں اول سے آخر تک یہ سب کچھ ایک اور عالم میں جو کہ زمان اور مکان کے حدوں سے ماورا ہے وہاں پر پہلے سے موجود کہ کون آدمی جا کرنے والے ہیں جیسے ایک استاد اپنے کسی شاگرد کے بارے میں اسے دیکھ کے اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کے اندازہ لگاتا کہ یہ آدمی یہاں تک پہنچے گا اور یہ نہیں پہنچے گا تو اب اس کے نتیجے میں وہ ویسا ہی ہوا بعد میں تو اس کے یہ معنی تھوڑی کہ اس کے کہنے کی وجہ سے مجبور ہوا
انشاءاللہ
مجبور نہیں ہوا بس اس کی صلاحیتوں کا علم اسے تھا اس نے بتایا
بگید این بحث ها انشاءاللہ برای تو خواهم داشت در همین روایات
این روایتوں میں انشاءاللہ
انشاءاللہ